الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں نے پڑھی ہے. پہلے اس کا آسان فہم ترجمہ ذکر کر دیتا. اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کو جو کچھ تم نے دیا ہے طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے. چنانچہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے، اور اگر وصول نہیں کیا تو معاف کر دے. ایسا کر کے علیحدگی حاصل کر لے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے. گزشتہ خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226، 227 اور 228 کا ذکر ہوا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 229 پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خلع کا ذکر فرمایا. خلع، اور اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے. یعنی آیت نمبر 220 سے 240 تک جو آیات کا ذکر ہوا تھا وہ مکمل ہو جائے. اس آیت کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا يحل لكم من تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اپنی بیویوں کو دے چکے ہو ان سے اس میں سے کچھ واپس لو. یعنی عام حالات میں طلاق دینے کے بدلے مہر معاف کرانا یا جو دے چکے اسے واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جو کچھ دے چکے ہو اس سے مراد مہر ہے، اور آیت کے اس حصے میں دیا ہوا مہر واپس لینے سے منع کیا جا رہا ہے. دوسری جگہ سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا ڈھیر سارا مال دے رکھا ہو مہر کے طور پر. قنطار عربی میں بہت سارے مال کو کہتے ہیں، بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قنطار سے مراد 1200 اوقیہ چاندی ہے، اور 1200 اوقیہ چاندی 38,000 درہم کے برابر بنتی ہے. فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، یعنی کتنا ہی مہر کیوں نہ دیا ہوا ہو واپس مت لو. اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر یا سری ظلم کر کے کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ چونکہ دور جاہلیت میں مہر واپس لینے کے لیے جھوٹی موٹی بیوی پر کوئی بہتان باندھ دیتے تھے اور اس کو مجبور کرتے تھے تاکہ پریشان ہو کے مہر واپس کر دے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم مہر اس سے کیسے واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور حالانکہ وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. چونکہ جب آدمی کہتا ہے نا قبول ہے، لفظ تو چھوٹا سا ہے، قبول ہے، اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. وہ عہد کرتا ہے کہ بیوی کو خوشگوار زندگی کا ماحول دے گا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زیادہ مہر مقرر کرنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایسا مت کیا کرو، وہ میں حدیث انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا. تو ایک خاتون بول پڑی، کہا حضرت اللہ تعالی ہمارے مہر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قنطار مہر بھی ہو تو ہو سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اللہ اکبر. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا خود کو خطاب کر کے کہ اے عمر، تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. پھر کہا جو چاہو مقرر کر لیا کر. مفسرین کی یہ رائے ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے عورتوں کا مہر جو دیا ہوا ہوتا تھا اس ان سے واپس لے لیتے تھے. اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو مٹایا ہے. لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ یہ حلال ہے کہ تم انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یہ آیت میں نے پڑھ کے سنائی آپ. دنیا کی کسی مذہب نے بیویوں کے لیے مہر دینا لازم نہیں کیا، یہ صرف اسلام ہے جس نے عورتوں کے لیے مہر دینے کا حکم دیا ہے. اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ کی خاص توجہ. ہمارے ہاں مہر کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، ایسا جاہلانہ تصور پایا جاتا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ قرآن کریم میں چار مقامات پر مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو مہر کی ادائیگی کے واجب ہونے کا تذکرہ اور دلیل ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو شوق سے اسے کھا سکتے ہو۔ یہاں طِبْنَ لَكُمْ کا معنی ہے، طِبْنَ لَكُمْ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ خوش دلی سے بغیر کسی جبر کے تمہیں مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے، دباؤ سے معاف کرایا گیا ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ دباؤ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ بھی ہوتا ہے، مثلا شادی ہوئی تو جو بڑی بیویاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کڑیے ساڑھے کرنچ ووٹیاں مہر نہیں لینیاں، اب یہ دباؤ ہے، معاشرتی دباؤ ہے۔ اس طرح مہر معاف بھی نہیں ہوتا۔ مہر کی ادائیگی کے واجب ہونے کی دوسری دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جن بیویوں سے مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم تعلق کا فائدہ اٹھا لو تو اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر اگر تم راضی ہو باہمی تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت بھی مہر کی ادائیگی کی تاکید کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، جو ضابطہ طے ہو گیا ہے اس کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ چوتھی دلیل سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کچھ رعایتیں بھی ہیں اور کچھ پابندیاں بھی ہیں، مگر امت پر بہرحال مہر ادا کرنا واجب ہے، خواہ وہ مہر نکاح کے وقت متعین نہ بھی ہو پھر بھی مہر مثلی ادا کرنا واجب ہے۔ مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس بچی کے خاندان کی دوسری بچیاں اس سٹیٹس اور اس سوشل سٹیٹس کے رکھنے والی بچیوں کا جو مہر ہے وہ اس کا مقرر ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا۔ بلکہ یہ ہے کہ مہر کی اگر نفی بھی کر دی ہو تو پھر بھی مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی کے حکم کی، یہ جملہ غور کیجئے، اللہ کے حکم کی نفی کرنے کا حق نہ کسی باپ کو ہے نہ کسی ولی کو ہے۔ باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں جی نہیں نہیں میں اپنی بیٹی کا مہر نہیں رکھوں گا، تم کون ہوتے ہو، یہ تو تمہیں حق ہی حاصل نہیں ہے۔ مہر کی ادائیگی کی تاکید اور تفصیل خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اور تم نے مہر مقرر کر رکھا ہے تو آدھا مہر پھر بھی دو گے، الا ان یعفو، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، الا ان یعفونا، یہ الگ بات ہے کہ وہ مہر عورت نرمی برتے ہوئے نہ لے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد کے جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی سے کام لیتے ہوئے آدھے کی بجائے پورا مہر دے دے، سبحان اللہ، چونکہ یہاں عقدۃ النکاح سے مراد شوہر ہے جس کے پاس، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آگے فرمائے اللہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کیا ظلم ہے، یقین کیجئے ہم قرآن کی ان تعلیمات سے بالکل ناواقف ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، دیکھو یعنی مرد نرمی سے، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نرمی سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ مناسب ہے، وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مہر عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے، اسے معاف کرنے کا حق اس کے والد کو بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مہر ادا کرنا شوہر پر لازم ہے، شادی میں جب جاتے ہیں تو مہر کی جب بات آتی ہے تو دلہا والے کہتے ہیں کڑی والے نو پوچھو، ان سے کیوں پوچھے بھائی، مہر تو ایک ہدیہ ہے جو نئی زندگی کے آغاز کی خوشی میں دلہا اپنی بیوی کو دے رہا ہے، ہونے والی بیوی کو دے رہا ہے، نئی زندگی کے آغاز کی خوشی میں دلہا اپنی وائف کو، ہونے والی بیوی کو ہدیہ دے رہا ہے، دلہن والوں سے کیوں پوچھا جائے؟ اور سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان، توب نعوذ بالله۔ فرمایا جس شخص نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ، اس کا مہر مقرر کیا تھوڑا یا زیادہ، اور اس کے جی میں یہ ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، یہ جملہ ہم سنتے ہیں اپنے معاشرے میں سنتے ہیں، ہم نے کون سا دینا ہے، وہ عورت کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر اس نے زندگی میں اس کو اس کا مہر نہیں دیا تو قیامت والے دن وہ زانیوں میں شمار ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآنی آیات کی روشنی میں واضح ہوا کہ چار جگہ اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اسے ادا کرنا واجب ہے جو عملاً فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے مہر کے 10 نام ذکر کیے ہیں، اور 2 جگہ مہر دے کر واپس لینے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ باتیں مسجد میں نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، مہر کی اس قدر اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بارے میں پائی جانے والی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ مہر کا تعلق طلاق سے ہے، کہ جب طلاق ہوگی عورت کو اس کا مہر دے دیا جائے گا. یہ سراسر غلط ہے. میں نے عرض کیا کہ مہر ایک ہدیہ ہے جو نئی زندگی کے آغاز کی خوشی میں دلہا اپنی وائف کو پیش کرتا ہے. یہ ہدیہ دونوں کے شایان شان ہونا چاہیے، جو دے رہا ہے اس کے بھی شایان شان اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کے بھی شایان شان. اتنا مہر بچی کا نہ رکھو کہ جو اس کے لیے توہین کا باعث ہو، جس سے جوتا نہیں آ سکتا وہ مہر رکھ رہے ہیں. اسی طرح دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مہر اگر لکھتے بھی ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں غیر موجل. کیا کہتے ہیں جی؟ غیر موجل، ڈیفرڈ. دور نبوی میں اور دور صحابہ میں غیر موجل مہر کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک فارموں میں غیر موجل کا لفظ نہیں ہوتا تھا، یا معجل ہوتا تھا امیجیٹ، یا موجل ہوتا تھا. موجل کا معنی ہے جس کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر کی گئی. اب یہ غیر معجل کا لفظ شروع ہوا ہے. ہاں، کوئی ادا نہیں کر سکتا فوری طور پر، تو وہ قسطوں میں ادا کرے، یا کوئی مدت مقرر کرے کہ تب میں ادا کروں گا. مہر معجل فوری ادا ہونا، یہی سنت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ابھی نہیں ہوا تھا، مہر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت علی کے پاس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، مجھے اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، تو انہوں نے کہا جی حضرت میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس ایک زرہ تو ہے. ہاں ہاں زرہ تو ہے، کم قیمت ہے، اچھا اسے بیچو. حضرت عثمان کے صدقے جائیں، انہوں نے کہا یا حضرت یہ زرہ میں لوں گا اور 500 درہم کی خرید لیتا ہوں. معمولی 500 درہم کی خرید لی زرہ. جب 500 درہم ان کے حوالے کیے اور زرہ خود پکڑ لی، تو پھر کہا اچھا یہ ہدیے کے طور پر میری طرف سے زرہ بھی قبول کر لیجیے. یہ تھا معاملہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق، چونکہ آپ چونکہ کفیل تھے حضرت علی کے، تو حضرت صدیق اکبر سے فرمایا پیسے دے کے کہ جائیں بلال کو ساتھ لے جائیں اور ان کے گھر کے لیے کچھ ضرورت کا سامان لے آئیں. ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شریعت نے مہر کوئی مستقل طور پر مقرر کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شرعی مہر. سن لیجئے کہ شریعت نے مہر کی کوئی مستقل حد مقرر نہیں کی ہے. مہر کی کوئی مستقل حد مقرر، زور سے کہہ دیجیے. ہاں یہ پسند کیا ہے کہ بہت زیادہ مہر، بہت زیادہ رقم مہر کے طور پر روب برادری میں روب ڈالنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ رکھی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، برکت کے لحاظ سے وہ نکاح عظیم ہے، بہت عظیم ہے، عظیم تر ہے جو آسانی کے ساتھ اخراجات وغیرہ جس میں زیادہ نہ ہو. بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اخف النساء صداقا اعظمهن برکن، زیادہ برکت والی وہ عورتیں ہیں جن کا مہر کم ہو. پسند تو اسی بات کو کیا ہے. اسی طرح کم از کم مہر کا ذکر ایک روایت میں ملتا ہے جو سند کے لحاظ سے ضعیف کمزور ہے. لا يكون المهر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 10 درہم کتنا بنتا ہے؟ 30.618 گرام چاندی، یعنی 2.625 تولے چاندی آج کے بازار کی قیمت میں 9187 روپے۔ اگرچہ یہ اتنی معتبر بات نہیں ہے، لیکن شرعی مہر کہہ کر لوگوں نے اپنے طور پر جو رائے قائم کی ہے، 32.5 روپے، 32.25 روپے یا 32 روپے 10 آنے 8 آنے، اس کا قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی میں کہیں ذکر نہیں۔ جان جاتی ہے لوگوں کی، دلہا والوں کی، جب مہر کی بات آتی ہے، یقین کیجیے۔ وہ گاڑی بھی لے رہے ہیں، کوٹھی بھی لے رہے ہیں۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں غریب کون ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ غریب وہ ہے جس کے گھر میں سونے کے لیے بیڈ نہیں ہے، کھانے کے لیے برتن نہیں ہیں، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں فرنیچر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ تو وہ کون؟ میں نے کہا وہ دلہا ہے جس کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے، سارے لڑکی والے مہیا کریں۔ لا حول ولا قوۃ۔ کتب حدیث، اب ذرا غور کیجئے، کتب حدیث میں دور صحابہ میں مہر کی متعدد مقداروں کا ذکر ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ متعدد مقداریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا لا تغلو صدق النساء، خبردار عورتوں کا مہر مقرر کرنے میں غلو سے کام نہ لو، کہ نام و نمود شہرت اور برادری پر روب ڈالنے کے لیے وہ بہت زیادہ مہر لکھوا دیا۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، کیونکہ اگر یہ بات دنیا میں عزت کا باعث ہوتی، او تقوی عند اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہونے کا ذریعہ ہوتی، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، تو اس کے حقدار تم سب سے زیادہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ما اصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اکثر من سنتی عشرت اوقیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مقرر نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مہر بھی 12 اوقیہ چاندی مقرر کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اور واضح کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو سلمہ، میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا مہر کے بارے میں کہ ازواج مطہرات کا مہر کیا تھا، فقالت، تو انہوں نے فرمایا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سنتی عشرت اوقیت ونشن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو شادیاں کی ہیں ان میں 12.5 اوقیہ چاندی مہر مقرر ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے 60 کا ذکر نہیں کیا، حضرت عائشہ نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اور 12.5 اوقیہ چاندی کتنی بنتی ہے؟ 131 تولے 3 ماشے چاندی، یعنی 1.531 کلو چاندی۔ میں نے کتنی کہا ہے؟ 1 کلو سے زیادہ چاندی، یعنی 1.5 کلو سے زیادہ چاندی۔ بلکہ مفتی رشید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے 500 درہم چاندی کا وزن 1.701 کلو چاندی ذکر کیا ہے، 1.25 کلو چاندی۔ 10 درہم کی جو قیمت ہے وہ میں نے بتایا کہ 9187 ہے آج کے دور میں، اور 131 تولے 3 ماشے چاندی کی قیمت 4,59,375 روپے ہے۔ آج اقبال صاحب سے ہم نے کل ہی پوچھا ہے، سنا ہے،
او بندگان خدا کیا ظلم کر رہے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام، اچھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 20 اونٹ چاندی، 20 اونٹ، 20 اونٹ مہر مقرر ہوا. کتنا؟ 20 اونٹ. یہ 131 تولے 3 معاشر چاندی، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا عمومی مہر ہے، لیکن ایک شادی ایسی ہے جو حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ہوئی، حضرت رملہ بنت ابی سفیان. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی بیٹی ایمان لے آئی تھی، حبشہ چلی گئی تھی ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ. حادثہ ہو گیا، شوہر الگ ہو گیا، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اب اکیلی خاتون ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے نمائندوں کو وکیل نکاح بنا کر. ان کا مہر دیگر ازواج مطہرات سے مختلف ہے. حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتی تھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بارض الحبشتی زوجہا النجاشیو وامہرہا 4000 وجہزہا من عندہ وبعث بها مع شرحبیل ابن حسنہ ولم يبعث الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء. اس حدیث کا ترجمہ سنیے. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہوا تو نکاح شاہ حبشہ نے کرایا، اور شاہ حبشہ نے اپنے پلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے مہر ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بھیجا، نجاشی بادشاہ نے مہر دیا 4000 درہم. کتنا جی؟ کتنا جی؟ جو 1,40,00,000 روپے آج بنتا ہے، 1,40,00,000. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، اور مہر حضرت شرحبیل ابن حسنہ کے ہاتھ حضرت ام حبیبہ کو بھیجا. یہ شرحبیل لفظ ہے جس کو آج کل ہم نے بنا دیا ہے، کیا بنا دیا ہے جی؟ شرجیل. یہ جو شرجیل ہے، یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ شرحبیل، شرحبیل ابن حسنہ، صحابی ہے ان کا نام ہے. بلکہ میں یہ وضاحت کروں کہ مہر کے نام پر جو ہمارے ہاں مذاق ہو رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. دور نبوی میں نقدی 2 صورتوں میں ہوتی تھی، یا درہم یا دینار، یعنی یا سونا یا چاندی. درہم کہتے ہیں چاندی کو اور دینار کہتے ہیں سونے کو. 10 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا. بعض روایات میں حضرت ام حبیبہ کا مہر 400 دینار لکھا گیا ہے. اگر 400 دینار کا حساب لگایا جائے تو 1.8 گرام سونا، یعنی 2.25 کلو سونا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد نبی اکرم، اچھا اب آیت آگے بڑھتے ہیں آیت کی طرف. اس کے بعد خلے کا اللہ کے حبیب نے، اللہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی میاں بیوی کے رشتے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر سکیں گے. تو دونوں عذاب میں زندگی گزاریں اور بے سکونی کی زندگی گزاریں، یہ درست نہیں ہے کرسچینٹی کی طرح، بلکہ خلا کی رعایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں الگ ہو جائیں. فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہو، اے معاشرے کے لوگوں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما فی مفتدت بہی، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ مال دے کر خلع حاصل کر لے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت جمیلہ، جن کو صحیح بخاری کی آیت نمبر 5274 میں عبداللہ ابن ابی کی بہن لکھا گیا ہے، یہ مسلمان تھی، ان کا نکاح حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5273 ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ثابت ابن قیس لا اعتب علیہ فی خلق ولا دین، مجھے اس اپنے شوہر کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے، دیندار بھی ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، ولکنی لا اطیقہ، لیکن میری طبیعت ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کو برداشت نہیں کر رہی، میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں نہیں چاہتی کہ میں اسلام قبول کر کے ناشکری کی زندگی گزاروں، بس طبیعت نہیں مانتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتورد دینا علیہ حقیقتہ؟ قالت نعم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ سے فرمایا، کیا وہ باغ تم لوٹا دو گی جو ثابت نے تمہیں دیا ہے؟ ثابت ابن قیس نے، یعنی شوہر نے، جب تو تمہیں مہر کے طور پر باغ دیا تھا، وہ واپس کرو گی؟ انہوں نے کہا، جی بالکل میں واپس کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس، یعنی شوہر سے فرمایا، اقبل الحدیقہ، باغ واپس لے لیجئے، وطلقہا، اور اس کو طلاق دے کے اس کو آزاد کر دیجئے۔ معلوم ہوا عدالت شوہر کی مرضی کے بغیر خلع کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ خلع کے جائز ہونے کی کچھ شرائط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار بیوی کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے اگر ناپسندیدگی کا اظہار ہوا ہے تو وہ خلع نہیں ہوگا، وہ طلاق دے اگر وہ ناپسندیدہ سمجھ رہا ہے۔ دوسری شرط، عورت بلا وجہ خلع کا مطالبہ نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایم امرأت، ہر وہ عورت جو بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلع کا مطالبہ کرتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اسی طرح مرد جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہو، عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس لے یا معاف کرانے کا مطالبہ کرے، لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، پہلے آپ سن چکے ہیں۔ مرد جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہو اور خلے پر مجبور کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں دیا گیا مہر واپس لینا شوہر پر حرام ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ خلع ہو جانے کے بعد واپسی کا چانس دونوں کے پاس نہیں رہتا، کیونکہ خلع سے طلاق بائن ہو جاتی، طلاق رجی نہیں بلکہ طلاق بائن ہو جاتی۔ ہاں دونوں رضامند ہوں تو نئے مہر کے ساتھ ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور امت کے جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ طلاق کا لفظ اگر شوہر نے خلع کے موقع پر ادا کیا ہے تو عدت بھی طلاق والی ہوگی۔ خلع ہو جانے کے بعد، یا بلکہ خلع اگر ہو گیا تو عدت کے دوران بھی رجوع نہیں کر سکتے، چونکہ یہ طلاق بائن ہے، اور خلع میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے، جب تک شوہر خلع کو منظور نہ کرے خلع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں شوہر کو اطلاع دیے بغیر بالا بالا خلع لیا جا رہا ہے، جو غلط ہے۔ ایسے حالات میں اگر شوہر نہیں مان رہا، نہیں مان رہا، تو خلے کی بجائے تنسیخ نکاح کا کیس کیا جائے، ڈیزولوشن آف میرج. کیا میں کہہ رہا ہوں جی؟ تنسیخ نکاح. اور مسلمان جج کی عدالت میں مہر چھوڑنے کے عوض نکاح فسخ کرائے تو اس صورت میں یہ تنسیخ نکاح ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی طلاق بائن ہوگی اور واپسی پر دونوں اگر رضامند ہوں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آج اس بات کو سمیٹتے ہیں، تو آیت کی جو سورہ بقرہ کی ان 20 آیات میں سے 230 میں فرمایا کہ جس عورت کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہو اس کا پہلے شوہر کے ساتھ بالکل تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. آیت نمبر 232 میں فرمایا جو متعلقہ عورتیں جائز طریقے سے کہیں نکاح کرنا چاہیں تو رشتہ داروں کو رکاوٹ بننے کا کوئی حق نہیں ہے. آیت نمبر 233 میں فرمایا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو پوری عدت دودھ پلانا چاہیں تو عدت ہے 2 سال. آیت نمبر 234 میں فرمایا جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور آیت نمبر 235 میں فرمایا کہ عدت کے دوران تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے عدت کے دوران، ہاں کنائے اشارے سے منگنی کا ارادہ ظاہر کر سکتے ہو. اور آیت نمبر 237 میں فرمایا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر مہر مقرر ہو تو نصف مہر پھر بھی ادا کرنا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، قاری زبان